الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا صفوان بن عيسى قال أخبرنا عمرو بن عيسى أبو نعامة الأدبي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى أرض العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان قالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة. فصاروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير قالوا ها هنا أمرتم فنزلوا. فذكر الحديث بطوله. قال فقال عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدي. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گزر بسر کیسی مشقت کے ساتھ فاقہ کشی سے ہوتی تھی، وہ عنوان اسی کا چل رہا ہے. اسی سلسلے میں آج یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن عمیر اور ابو الرقاد شویس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. یہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کہ آگے آ رہا ہے، وہ بہت قدیم الاسلام ہے. بہت شروع میں جب بہت کم لوگ اسلام لائے تھے، یہ کہتے ہیں میں ساتواں آدمی تھا ایمان لانے والا، اور بڑا اونچا مقام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب کسرا کی سلطنت ختم ہوئی اور ایرانیوں کو شکست فاش دے دی گئی، اس موقع پر قادسیہ کے میدان میں، اس موقع اس کے بعد بھی جو ہے ان کے کچھ لشکر کی ٹکڑیاں آ آ کر اسلامی علاقے پر حملہ کرتی رہیں، اور اس کی وجہ سے ایک بے امنی کی کیفیت رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے اس طرح ان کے بار بار آ کر کے حملہ کرنے کا سلسلہ بند ہو. ابو اللہ جہاں آج کل بصرہ ہے اسی جگہ پر ایک شہر تھا, وہاں سے یہ ٹکڑیاں آتی تھی. یزد جرد جو کسرا کا سپہ سالار تھا اس کی مدد کے لیے بھی اور ویسے بھی ان کی مدد کے لیے اسی سے علاقے سے لوگ عرب کے علاقے میں آتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا اس طرح ان کے بار بار حملوں کا یہ سلسلہ ہے اس کو بند کیا جائے. اب اس کو بند کرنے کے لیے کوئی بڑا لشکر تو اس وقت آدمیوں کی قلت تھی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بڑا لشکر تو اس کے لیے تیار کر نہیں سکتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تدبیر اور سیاست یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ بڑے لشکر کی جگہ پر کوئی بڑا جو ماہر سپہ سالار ہو اس کو تیار کر کے اس کے ساتھ چھوٹا لشکر بھیج دیا کرتے تھے. وہ سپہ سالار اپنی جو ہے تدبیروں اور جو ہے تجربہ کی بنیاد کے اوپر وہ جو چھوٹا لشکر دیا جاتا تھا اس سے بھی وہی کام انجام دے دیا کرتا تھا جو بڑے لشکر سے ہوا کرتا ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ شکایت پہنچی کہ اس طرح وہاں سے بار بار ان کے دستے لشکر آتے رہتے ہیں اور اسلامی علاقے پر حملے کرتے رہتے ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس کی جو ہے اس سلسلے کو بند کرنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے. ان کے ذہن میں یہی آیا کہ حضرت عتبہ ابن غضبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پرانے آدمی ہیں, تجربہ کار ہیں, اور جتنے بھی پرانے تھے وہ سب ماشاءاللہ بڑے مضبوط ہر اعتبار سے پہنچے ہوئے, تو کہ ان کے ذریعے سے اس کام کو انجام دلایا جائے. چنانچہ ان کو 300 آدمیوں کی ایک ٹکڑی, بڑا لشکر نہیں دیا, اور ان کو کہا کہ تم وہاں جاؤ. اسی کو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عتبہ ابن غضبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, وقال انطلق انت ومن معك, آپ اور آپ کے ساتھ میں جس لشکر کو 300 آدمی تھے بھیج رہا ہوں آپ سب لوگ جاؤ, حتی اذا کنتم فی اقصى ارض العرب, یہاں تک کہ جہاں سرزمین عرب جزیرۃ العرب کا علاقہ ختم ہوتا ہے, وادنا ارض العجم اور عجم کا عراق والا علاقہ جہاں شروع ہوتا ہے, فاقبلوا, وہاں پہنچ کر کے گویا ٹھہر جانا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی وہیں پھر تم کو ٹھہرنا ہے اور اپنا کام انجام دینا ہے. چنانچہ حتی اذا کانوا بالمربد وجدوا هذا الكذاب, اب جس زمانے میں یہ روایت بیان کر رہے ہیں یہ دونوں حضرات خالد بن عمیر اور ابو الرقاد, اس زمانے میں جو ہے یعنی یہ واقعہ پیش آئے وہ بہت مدت گزر چکی تھی, بصرہ شہر آباد ہو چکا تھا اور بصرہ شہر کا ایک محلہ ہے جس کا نام مربد تھا, پہلے وہاں گھوڑوں اور اونٹوں وغیرہ کا بازار تھا, بعد میں تو اس محلے نے بڑی ترقی کی اور بڑا مشہور محلہ ہوا بصرہ کا, تو اسی کو کہتے ہیں حتی اذا کانوا بالمربد, یہاں تک کہ جب یہ لوگ یہاں آج کل جہاں یہ مربد نامی محلہ واقع ہے وہاں جب پہنچے, وجدوا هذا الكذاب, تو وہاں پہنچنے پر ان کو چھوٹے چھوٹے سفید پتھر نرم ملے, قالوا ما هذه, تو آپس میں ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں کیا, قالوا هذه بصرہ, تو ایک گویا اندر ہی میں سے کچھ نے سوال کیا یہ کیا, تو کچھ نے جواب دیا کہ یہ بصرہ بھی کہتے ہیں, اسی سفید نرم پتھر ہوتے ہیں چھوٹے, تو اس کو بس قزان اور بصرہ ایک ہی مفہوم ادا کرتے ہیں, تو بعضوں نے اپنی میں سے جواب دیا کہ یہ تو یہ بصرہ ہے, بصرہ ہے یعنی یہ چھوٹے چھوٹے سفید پتھر ہیں. خیر فساد اس کے بعد وہاں سے ذرا آگے بڑھے, حتی اذا بلغوا ریال جسر صغیر, وہاں جہاں بصرہ آباد ہے وہاں دریا کے اوپر ایک چھوٹا پل بنا ہوا اس وقت تو تھا جب یہ روایت بیان کی جا رہی. اس وقت وہ پل بنایا گیا تھا جو ہے سواری کے جانوروں اور انسانوں کو گزرنے کے لیے. اس کے مقابلے میں ایک بڑا پل جو بغداد کے اندر بنایا گیا تھا اس کے مقابلے میں اس کو چھوٹا پل کہتے تھے. تو یہاں تک کہ جب وہ لوگ اس وقت یہ جو چھوٹا پل ہے اس کے سامنے پہنچے تو جگہ کا معائنہ اور جو ہے اس کی وزٹ کرنے کے بعد قالو ہاں ہونا امیر تم, ان کو یہ احساس ہوا کہ ہمارے امیر المومنین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں جو ہدایت کی تھی کہ سرزمین عرب کے انتہائی اور سرزمین عجم کے ابتدائی علاقے میں جا کر, حضرت عمر کی مراد یہی جگہ ہے, وہ چنانچہ فنزل وہاں وہ اتر گئے ٹھہر گئے. فذکر الحدیث بطولی, اب یہاں راوی نے آگے کا حصہ روایت کا ختم کر دیا, آگے بس دوسری چھوٹا سا ایک جملہ لا رہے ہیں دو ایک جملے. بات یہ ہوئی تھی کہ وہاں ٹھہر گئے, اس کے بعد ایرانیوں کا لشکر ایک آیا خراسان کی طرف سے اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لشکری ٹکڑی کے ذریعے سے اس کا زوردار مقابلہ کر کے ان کو شکست دی اور وہاں انہوں نے باقاعدہ فوجی چھاونی ہی قائم کر دی کہ آئندہ کے لیے یہ جو روز روز کے جھگڑے تھے وہ ختم ہو جائیں. وہاں وہ ٹھہر گئے, حضرت عمر نے اسی لیے بھیجا تھا کہ آئندہ کے لیے اس طرح ان کی طرف سے یہ جو بدامنی کی شکلیں پیدا ہوتی ہیں وہ پیدا نہ ہو. اور پھر وہاں جب ٹھہرے تو وہاں پہلے سے اب اللہ نامی ایک آبادی تھی. اب یہ مسلمان عرب کے رہنے والے وہ تو اور ان کی زندگی سیدھی سادی تھی, بہت سادگی کے ساتھ رہنے والے, اور یہ ایرانی علاقہ وہ بڑا تہذیب یافتہ ترقی یافتہ عیش و عشرت کی انتہا کو پہنچا ہوا. تو ان آبادیوں میں جو یہ مسلمان جا کر کے آباد ہوئے تو حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ اگر ان ہمارے اس لشکر کو اسی میں رہنے دیں گے تو ہمارے آدمیوں کی عادتیں خراب ہو جائے گی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح اس زمانے کے جتنے بھی بڑے حضرات تھے اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے, تو کہا کہ یہ وہ بھی عیش و عشرت کے عادی بن جائیں گے, اس لیے ان کو یہاں نہیں ٹھہرانا ہے, ان کو ایک الگ آبادی. چنانچہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو ہمارا لشکر ہے اور اس کے لیے ایک الگ آبادی قائم کروں, بساؤں نیا شہر. چنانچہ یہ بصرہ شہر جو ہے یہ انہی حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے, گویا وہاں کے انجینئر اور آرکیٹیکٹ یہی تھے حضرت عتبہ بن غزوان, چنانچہ سب سے پہلے وہاں کی جو مسجد ہے بڑی مسجد بجامع مسجد اس کا نقشہ بنایا اور پھر اسی سے لگ کر کے چاروں طرف محلوں کا انہوں نے نقشہ تیار کیا اور وہاں مسجد بھی بانس کی اور اسی طرح محلے وغیرہ بھی بانس کے. نہیں قیام کے زمانے میں کبھی انہوں نے چاول دیکھا نہیں تھا, یہ چاول کا دانہ جو اس کے اوپر اس کا چھلکا بھی ہوتا ہے اس سائز, تو یہ سامنے آیا کہ برتنوں میں رکھا ہوا تھا تو یہ آپس میں کہنے لگے کہ یار کہ دشمن نے ہمارے لشکر کو ختم کرنے کے لیے کوئی سازش نہ کی ہو, کہ یہ کس طرح رکھ گئے کھائیں گے تو مر جائے, تو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا. اتنے میں گھوڑا آیا نا, گھوڑے نے منہ ڈالا نے کھایا تو اس کو کچھ نہیں ہوا, تو کہ یہ کوئی زہر نہیں ہے, کبھی انہوں نے چاول دیکھا نہیں تھا, اس کے بعد اس کو پکایا. وہ تو یہ پہلا موقع تھا کہ حضرات نے چاول دیکھا وہاں. خیر تو بہرحال وہاں پھر انہوں نے یہ شہر بسایا بصرہ شہر سن 17 میں اور سن 18 میں وہ آباد, یہ نقشہ 17 میں بنایا 18 میں آباد ہوا اور پھر پوری ایک چھاونی گویا لشکر کی اسلامی لشکر کی یہاں تیار ہوئی. یہی حال کوفہ کا بھی ہے, کوفہ بھی پہلے نہیں تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بھی آباد ہوا. تو بصرہ اور کوفہ یہ دونوں وہ شہر ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اس کے آباد کرائے تھے. تو بصرہ کا نقشہ بنانے والے یہ حضرت عتبہ بن غضبان. اب حضرت عمر نے انہی کو وہاں کا جو ہے گورنر بنایا. اب وہاں قیام کے دوران اب ان کا جی اب وہاں زیادہ رہنے کو چاہتا نہیں تھا, تو انہوں نے وہاں اپنا ایک نائب کر کے, میں ابھی مدینہ جاؤں گا وہاں تک تم میرے نائب بنو. اور جانے سے پہلے انہوں نے خطبہ دیا, اسی خطبے کے چند کلمات آگے آ رہے ہیں. اس خطبے کے شروع میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ دنیا جو ہے وہ تو باقی رہنے والی نہیں ہے, دنیا کا اب تو اتنا ہی حصہ رہ گیا جیسے کوئی آدمی کسی گلاس وغیرہ میں پانی پیتا ہو اور نیچے تھوڑا سا رہ جاتا ہے, گویا دنیا کا کہ باقی دن اتنی ہی ہے گزرے ہوئے کے مقابلے میں, اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہاں کے لیے تیاری کرے اور وہاں جو چیز کام آنے والی ہو ایسے اعمال کرے. اس طرح ان کو پھر اپنی جو انہوں نے شروع اسلام میں جو تکلیفیں اٹھائی تھی اس کا تذکرہ کیا. یہ سارا خطبہ دینے کے بعد اپنا نائب مقرر کر کے چلے گئے مدینہ, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی چاہے, استعفیٰ دے دیا کہ مجھے وہاں رہنا نہیں, مدینہ میں رہوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا اصرار کیا کہ نہیں تم کو جانا ہی پڑے گا. پھر انہوں نے دعا کی, اس لیے ان کی وفات ہوئی. تو خیر بہرحال اسی کو کہتے ہیں کہ قال فقال عتبۃ بن غضبان, تو اسی خطبے کا تذکرہ اس کے کچھ حصے اس میں آئے کہ حضرت عتبہ بن غضبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مزار وہی بصرہ ہی میں ہے, حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے. لقد رأیتنی وإنی لصابر سبات مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات آدمیوں میں کا ساتواں تھا, یعنی جو سات آدمی ایمان لائے تھے میں ساتواں ایمان گویا بہت شروع کیا. ما لنا تعاون الا ورق الشجر, بس یہ خطبے کا یہ حصہ جو لائے ہیں انہوں نے اس زمانے کی جو اپنی تکلیف بیان کی ہے, مشقت مجاہدے اسی کے لیے لائے ہیں کہ ہمارا یعنی اس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے, ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے درختوں کے پتوں کی, بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارا کیسی مشقت کے ساتھ ہوتا تھا یہ بتلانے کے لیے اس کو لائے ہیں. حتیٰ تقرعت اشداقنا, اشداق شتکن کی جمع ہے, یہاں تک کہ ان درختوں کے پتوں کو کھانے کی وجہ سے ہمارے منہ جو تھے منہ کے کنارے باچھے وہ زخمی ہو گئی. اور فلتقت تو, اور اسی پہننے کے لیے کپڑے بھی تو نہیں تھے, ایک پوڑی کے اوپر جو ہے یعنی کچرا جہاں پڑا رہتا ہے اس کے اوپر کسی نے کوئی پرانا کپڑا ڈال دیا تھا بہت پرانا, تو بوسی گا میں نے کہا وہ پرانی چادر وہ اٹھائی اور اس کو دو دھڑ کر کے اس کے دو حصے کیے, ایک حصہ اپنے لیے لنگی کے طور پر اور ایک حصہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے. اسی کو فلتقت تو مردتن, میں نے پرانی چادر کوڑی پر سے اٹھا کر جو ہے اس کو ٹھیک ٹھاک کیا. فقسم تو آ بہنی وہ بہن سعد, میں نے اس کو اپنے اور سعد بن ابی وقاص کے درمیان تقسیم کر کے آگاہ میں نے لیا, آگاہ ان کو دیا, انہوں نے بھی اس کو لنگی کے طور پر استعمال کیا, میں نے بھی گویا کپڑے بھی نہیں تھے. فما منا, اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ شروع میں تکلیفیں اٹھائی تھی اللہ تعالیٰ نے, فما منا ملائے کا سبات احد اللہ ہوا وہ ہوا امیر مسلم الامصار, جتنے بھی ساتھ کے ساتھ جنہوں نے بڑی مشقتیں اٹھائی اور جو ہے مجاہدے کیے آج کسی نہ کسی شہر کا گورنر ہے, اس کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی یہ دیا. اور وَسَتُجَرِّبُونَ الْعُمَرَا آبادی, ہمارے بعد جو دوسرے گورنر آئیں گے ان کو تم آزما ہو گیا نا گویا ہم اس وقت یہ حکومت کا نظام چلا رہے ہیں, اگر ہماری طرف سے کسی کو کوئی غزن پہنچ جائے غیر اختیاری طور پر تو چاہیے کہ اس سے درگزر کریں, اس لیے کہ ہم تو تکلیف اٹھا کر کے یہاں پہنچے ہیں, ہمیں تکلیف کا اندازہ ہے. جو آدمی خود دکھ اٹھا چکا ہو وہ دوسروں کے دکھ کو سمجھتا ہے اور لوگوں کو دکھ میں ڈالنے کی کوشش کرتا نہیں. ہاں جس نے کبھی دکھ نہ اٹھایا وہ ایسا کرتا ہے, تو کہتے ہیں ہماری یہ جو حکمرانی ہے اس کی قدردانی تم کو اس وقت ہوگی, ابھی تو نہیں, بعد میں جب دوسرے لوگ آئیں گے نا ہماری جگہ پر ہمارے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس جگہ پر حکمرانی کے لیے, ان کا جو سلوک ہوگا تب تم کو اندازہ ہوگا کہ ہم کتنے اچھے تھے. یوں بہرحال یہاں اس روایت کو لانے کا مطلب تو صرف اتنا ہی ہے کہ انہوں نے یہاں درختوں کے پتوں کے کھانے اور اس کی وجہ سے جو ہے ہوٹل کے اوپر زخم پڑ جانے کا تذکرہ کیا. یہ خود یہ حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا. حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال اخبرنا روح بن اسلم ابو حاتم البصری قال اخبرنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ثابت بنانی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں. قال فرمایا حضرت انس نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد خفت فی اللہ وما یخاف احد کہ اللہ کے معاملے میں اللہ کے خاطر مجھے ڈرایا گیا ایسے زمانے میں جبکہ کسی کو ڈرایا نہیں جاتا. مکہ مکرمہ کا حال بیان کر رہے ہیں. اس وقت تو کوئی اور تھا بھی نہیں, ایمان لانے والے بہت کم تھے کہ جب کسی کو جب ڈرایا نہیں جاتا تھا مجھے اللہ کی وجہ سے ڈرایا گیا. وَلَقَدْ اُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُوذَى أَحَدٌ اور ایسے زمانے میں مجھے ستایا گیا کہ کسی کو ستایا تو آپ ہی تھے آپ کے ساتھ چند ایمان والے انہی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا. وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ اور 30 راتیں اور دن میرے اوپر ایسے گزرے کہ مالی والے بلال کہ میرے اور حضرت بلال کے لیے تاہم کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی یا قلوہ زو کبھی دن جس کو کوئی جاندار کھاوے الا شیئن یواری ہی باتیبے تو بلال مگر وہ جس کو بلال کا کی بغل چھپائے ہوئے چھوٹا تھا تھیلا بلال کے پاس تھا جو لٹکا ہوا بغل میں تو بغل کے نیچے مچیت وہ 30 راتیں اور دن ایسے گزرے کھانے کی بہت اس کے علاوہ تھوڑے سے ہرا اور کچھ نہیں تھا. اس سے بھی وہی جو ہے گزر بسر کی مشقت کا پتہ چلتا ہے. حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال اخبرنا عفان بن مسلم قال اخبرنا عبان بن یزید الرطار قال اخبرنا قتادۃ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یستمع عندہ غداء وعشاء من خبز ولا الا على زفاف قال عبداللہ قال بعضهم وكثرت الايدي حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر صبح کے کھانے میں یا شام کے کھانے میں روٹی اور گوشت دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوئی. روٹی ہے تو گوشت نہیں, گوشت ہے تو روٹی نہیں ہے مگر حالت زفاف میں. اب یہ راوی عبداللہ کہتے ہیں زفاف کا مطلب یہ کہ کھانے والے بہت ہوں. پہلے یہ روایت آ چکی ہے, مطلب کہیں کوئی دعوت کا موقع ہوتا مہمان ہوتے تو اردو سیاست اس کا اہتمام کرتے تھے. ورنہ حدثنا عبد بن حمید قال اخبرنا محمد بن اسماعیل بن ابی فدیک قال اخبرنی ابن ابی زیب عن مسلم بن جندب عن نوف بن عیاس بن حذلی قال کان عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ لنا جلیسا. حضرت نوفل بن عیاس کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو شرع مبشرہ میں سے ہیں وہ ہمارے ہم نشین تھے, یعنی ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے, ہمارے بیٹھک کیے تھے, وہ ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے. وکان نعم الجلیس اور وہ بڑے اچھے ہم نشین تھے. وَإِنَّهُ انقَلَبَ بِنَا ذَاتَ يَوْمٍ ایک دن وہ ہمارے ساتھ سفر سے واپس لوٹے, کہیں سفر میں گئے تھے ہم بھی آپ کے ساتھ تھے سفر سے واپس لوٹے. حتی اذا دخلنا بیتہ یہاں تک کہ جب ہم لوگ واپسی میں ان کے گھر میں سب پہنچے. ودخل تو پہنچنے کے بعد وہ اندر تشریف لے گئے فقط صلا اور غسل کیا سفر سے واپس آئے تھے. ثم خرج پھر وہ آگے کمرے میں آئے اور موتینا بصافت فیا خبز ولا امن اور جب وہ غسل کر کے آگے تو پھر ایک بڑا لگن لایا گیا جس میں روٹی بھی تھی اور گوشت بھی تھا, یہ مہمان تھے سب کے لیے. فلما وضعت اور رکھا گیا کہا بقا عبد الرحمن یہ گوشت اور روٹی دیکھ کر حضرت عبد الرحمن نے عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. فقلت له یا ابا محمد ما یبکی کا تو یہ نوفل ابن عیاس کہتے ہیں کہ ان کو روتا ہوا دیکھ کر میں نے پوچھا کہ ابو محمد کائے کو روتے ہیں آپ, مٹی ہوتی، کون سی چیز آپ کو رو آ رہی ہے؟ قال حلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یشبع ہو ولا اہل بیتی من خبز الشہین، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ایسی حالت میں کہ آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر کے نہیں کھائی، تو وہ یاد آ گیا، اس کو یاد آنے کی وجہ سے میں وہ زمانہ یاد آنے پر روتا ہوں، فلا ورانا اخینا لما ہوا خیر منہ، اس لیے کہتے ہیں اب حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جہاں تک میرا خیال ہے ہم لوگوں کی ایمانداری کوئی اچھائی کے لیے نہیں ہے، یعنی مطلب یہ کہ یہ ہم کو جو مال ملا ہے اور ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس سے کوئی ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسا کہ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ کل کو قیامت میں جب ہم وہاں پہنچے تو ہم کو یہ کہہ دیا جائے اب تم طیبات کم فی حیات گم دنیا، یا تم یہاں کیا مانگتے ہو، اپنے اعمال کا بدلہ تو تم کو دنیا میں دے دیا گیا اچھی نعمتوں کی شکل میں۔ حضرت صحابہ جو ہے ان کے پاس مال آتا تھا تو اس کو دیکھ کر بھی اس لیے روتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارے اعمال کا بدلہ بن جائے اور کل کو قیامت میں ہمیں یوں کہہ دیا جائے کہ آپ کچھ نہیں، وہ تو ہو گیا تمہارا، اس لیے روتے تھے۔ بہرحال اس سے گویا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر بسر کتنی مشقت کے ساتھ ہوتی تھی وہ معلوم ہوا۔ بچے کا نام رکھنا ہے، لڑکیے کا نام بتائیے الف سے یا عین سے، یہ ایک عجیب ذہنیت ہے کہ بھائی وہ باپ کا نام الف یا عین سے ہے، ایسا ہے تو وہ ایسے ہی ہو، ایسا کوئی یہ ضروری نہیں ہے۔ بہرحال اگر نام عین سے رکھنا ہے، عمر ہے، علی ہے، عثمان ہے، عبد الرحمان ہے، عبداللہ ہے، اب الف سے رکھنا ہو تو انس ہے، ایاس ہے، جیسے ابھی نام ہے، امام صاحب فرض نماز میں برابر ہلتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اب وہ تو امام صاحب سے ہی پوچھ لیجئے، ویسے تو ہلنے کا کوئی مسئلہ ہے نہیں، ایک امام صاحب اس طرح جو ہے نماز ہل کے پڑھاتے تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ ہلتے ہیں تو مسئلہ کتاب میں لکھا ہے امام کو چاہیے کہ لوگوں کو ہلکی نماز پڑھاوے، تو پہلے زمانے میں وہ کاف کی بات یا ہے اور یا ذرا لمبی لکھتے تھے، تو وہ امام صاحب نے وہ بتایا کہ دیکھو اس میں ہے، امام صاحب امام کو چاہیے کہ ہل کے نماز پڑھاوے، تو کہیں ان کو ایسی غلط فہمی نہ ہوئی ہو، پوچھ لیجیے۔ ہاں ایک آدمی نے یہ نیت کرے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں دو سو روپیہ نفلی صدقہ کروں گا، یہ بھی منت مان سکتے ہیں اور وہ نفلی صدقہ؟ اب دیکھیے اگر خالی دل میں نیت کی ہے، یہ عام طور پر لوگ کسی کام کے ہونے پر دل میں سوچتے ہیں میرا فلانا کام ہو گیا تو دل میں کمے اتنا، تو یہ تو ضروری نہیں، ویسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد کیا ہے تو ویسے پورا کرنا چاہیے، اسی میں خیر و برکت ہے، لیکن شرعی اعتبار سے یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اور ایک ہے زبان سے یوں کہے کہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو اللہ کے لیے میں اتنا رقم دوں گا، تو یہ منت ہے، اس کا پھر پورا کرنا واجب اور ضروری ہے، نہیں کرے گا تو گنہ گار ہوگا۔ ایک شخص حافظ ہے اور وہ کسی مجبوری کی وجہ سے پینٹ شرٹ پہنتا ہے اور ٹخنوں کے اوپر پہنتا ہے، تو یہ کیسا ہے؟ مجبوری کیا ہے پتہ نہیں، اس کے بعد ہی بتائیے۔ ویسے تو جو ہے اگر ڈھیلا ڈالا پینٹ ہے اور شرٹ ہے تو جائز ہے، ڈھیلا ڈالا اگر ہے، پینٹ جو چست نہیں ہے جس سے اعضا کل نظر آتے ہیں، ڈھیلا ڈالا ہے تو جواز کے درجے میں ہے، کہ اب یہ کوئی کسی خاص اس کا لباس نہیں رہا اس معنی کر کے، لیکن پھر بھی وہ نیک لوگوں کا لباس نہیں ہے، اس لیے وہ پسندیدہ نہیں، جائز۔ اور خاص کر کے جب وہ حافظ صاحب ہیں تو لوگ تو ان سے یہ امید رکھتے ہیں کہ بھئی حافظ صاحب ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں، کیا سود کے پیسوں سے کسی غیر مسلم کو ہدیہ دے سکتے ہیں؟ یہ ہدیہ کائے کو دینا ہے، ہدیہ نہیں، سود کی رقم یعنی سود یعنی بینک کے سود کی رقم کو جو ہے اس کا وبال دور کرنے کی غرض سے اس کا مالک بنایا جا سکتا ہے صدقے کے طور پر, تو اب اس میں غیر مسلم کو بھی دینے کی گنجائش ہے. سیلون والا بول رہا ہے کہ بغل کے بال باتھ روم میں نکالنا مناسب ہے, سیلون میں نہیں کاٹنے کے. تو سیلون والا بال سیلون میں بال نکال سکتے ہیں کہ نہیں, آپ کو مسئلہ وہ بتلا رہا ہے بھائی سیلون کا. ویسے تو بغل مرد کی بغل جو ہے وہ یہ نہیں ہے, سطر کا حصہ نہیں ہے, اس لیے وہ کہیں بھی بال نکال سکتا ہے. باقی یہ کہ نکلے ہوئے بال جو ہیں ان کو کسی جگہ دفن کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے. ڈاکٹری نیما لے سکتے ہیں, نیما ہر ایک کوئی بھی ہو اس کی اجازت نہیں. کیا ایسا ہے کہ قبلے کی طرف اپنی چپل یا گاڑی کو سیدھا رخ کر کے نہیں رکھنا چاہیے؟ ایسا تو نہیں. ابھی کوئی لمبے لمبے سوالات ہیں نہیں, اس کے یہاں اس کی گنجائش نہیں, دائفتہ میں بھیج کر کے اس کا جواب لے سکتے ہیں. ایک لڑکی کا حمل گر گیا تو اس کے شوہر نے ایک طلاق دے دی اور گھر سے باہر نکال دی, تو اس کو عدت کب رکھنی چاہیے اور کتنا وقت؟ کیا گھر سے باہر نکالنے باقی عدت شروع ہو گئی؟ عدت کی شروعات طلاق پڑتے ہی ہو جاتی ہے, تو عمل گرنے کے بعد طلاق بھی ہے, اب عدت شروع ہوئی, تو اب اس کے بعد اگر حیض آتا ہے تو تین حیض عدت شمار کیے جائیں گے. میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. چھوٹا بھائی بہت بیمار ہے, اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. ساسو ماں جی پیرالائسس تھے گئے اچھے, اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیہ سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہماری روزی میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حق علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ مجلس میں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمته.